أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی اب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام یعنی قرآن مجید سے آشنا کیا ہے۔ ابتدائے سخن میں اس بات کا اعتراف اور اظہار ضروری ہے کہ آج اس سزا خانے کی موضوعاتی اور عنوان کے مطابق چوتھی مجلس ہے اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد پر غور کریں گے، مگر مقدمہ اس سورہ مبارکہ الحمد کا آج بھی جاری رہے گا۔ خاص طور پر یہ مجلس کو محفوظ کرنے والے جو ادارے ہیں، جب وہ اس مجلس سے ہٹ کر دیگر شہروں میں بسنے والے مومنین تک اس مجلس کو منتقل کرتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ایک انتظار اور ایک سوال ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد کب شروع ہوگی۔ لاہور میں ایک ہمارے بزرگ عالم دین تھے علامہ حائری، جن کی قبر کربلا میں شام ہے۔ وہ سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر کرنے بیٹھے تو 30 دن تک انہوں نے مقدمہ بیان کیا اور دوسرے مہینے میں جا کر سورہ مبارکہ الحمد کو، سورہ مبارکہ کوثر کو انہوں نے شروع کیا اور پھر ایک منزل تک پہنچایا۔ تو میں اتنا بڑا دعویٰ تو کرنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن شاید آج اور کل اور آپ برداشت فرمائیں کہ ہم مقدماتی گفتگو میں رہیں۔ ویسے بھی جس عنوان کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے وہ عنوان خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے، لہذا آج کی گفتگو بھی ہمارے اسی بیان پر مشتمل رہے گی کہ قرآن مجید کی اہمیت اور افادیت اور اس کی آفاقیت، یقیناً میں اور آپ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جس قرآن صامت پر غور کر رہے ہیں اس قرآن کا نطق اہل بیت ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو وہ قرآن بولتے ہیں، اس لیے سالم ترین پیغام اور بغیر کسی اختلاط اور امتزاج کے جو قرآن کی تفسیر ہم تک پہنچی ہے وہ شاید کہیں اور یہ کیفیت نہیں ہے. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اجتمعت الامۃ قاطبۃ علی ان ھذا القرآن حق لا اختلاف بینہم فی تنزیلہ. کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو پیوست کر رہا ہوں. میرے دسویں امام فرما رہے ہیں کہ تمام امت کا کاتب اور واضح اور روشن اتفاق ہے اور اس میں امت میں کسی طور اختلاف نہیں ہے کہ یہی قرآن جو ہے وہی حق ہے اور اس کی تنزیل میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ موجودہ قرآن جو آج ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے مقدس مقامات پر ہے، ہماری مساجد میں ہے، یہی قرآن مسلمانوں کا قرآن اور ان کی ہدایت کا عنوان ہے. کسی طور بھی مسلمانوں کے کسی نافہم یا عاقبت ناندیش فرد کی جانب سے کسی فرقے، کسی مکتب، کسی مسلک کی جانب یہ نسبت دینا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے یا قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، شاید تعصب کی بنیاد پر تو اسے کچھ لمحے کے لیے تسکین ملے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس میں اسی کا نقصان ہے اور غیر مسلم طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں، سرمایہ گزاریوں میں مصروف ہیں، اپنی توانائیوں کو استعمال کر رہی ہیں، ان کے لیے مدد فراہم ہوگی اگر یہ بحث بار بار دہرائی جائے کہ شیعوں کا قرآن علیحدہ ہے اور فلاں کا قرآن علیحدہ ہے. قرآن میں شیعہ سنی کا کوئی تفریق و تقسیم نہیں ہے. قرآن قرآن ہے، وہی قرآن جو ہمارے یہاں ہے وہی ہمارے بھائیوں کے یہاں، جو ہمارے بھائیوں کے یہاں ہے وہی قرآن ہمارے یہاں ہے. اور بعض چیزوں کو مصلحت کی خاطر دہرانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ شاید ہم کسی کے پابند نہیں ہیں کہ اس کے آگے ہم صفائیاں پیش کریں کہ ہم کس قرآن کو مانتے ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. یہی قرآن جو تمام مسلمانوں کے نزدیک معتبر ہے، وہی قرآن ہمارے عزا خانے میں اور ہماری مسجد میں بھی رکھا ہوا ہے. قرآن پر شبہ یا قرآن پر اعتراض ڈالنا یہ اللہ کے مقابل کھڑے ہونے کے مترادف ہے، اس لیے کہ اس نے واضح طور پر اعلان کیا کہ میں نے اسے، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اگر اقبال برابر بھی یہ کہا جائے کہ فلاں نے ایسا کر دیا تو گویا ہم نے فلاں کی طاقت کو اللہ کی طاقت کے مقابل کھڑا کر دیا. عزیزان گرامی، قرآن کی حقیقت پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا محمد مصطفیٰ کو پہچاننا مشکل ہے. قرآن مجید کی حقیقت کو جاننا اتنا ہی مشکل ہے کہ جتنا مولا علی کو جاننا مشکل ہے. اور مولا علی کو اور نبی مکرم کو جاننا اس لیے مشکل ہے کہ واضح طور پر سرکار نے اعلان کیا کہ مجھے سوائے اللہ کے اور علی کے کوئی نہیں پہچانتا، اور اللہ کی معرفت کا حق میرے اور علی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو بہت مشکل بات ہے، لیکن کچھ قریب ہونے کے لیے، کچھ معارف اور مفاہیم سے نزدیک ہونے کے لیے، کچھ عنوانوں کے تحت علماء نے اور عرفاء نے گفتگو کی ہے جسے میں یہاں سبق کے طور پہ دہرانے کے لیے حاضر ہوں. حقیقت قرآن کیا یہ ظاہری الفاظ ہیں؟ یہ جو حروف تہجد سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، یہ جو ابجد سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، یہ حروف سے لفظ اور لفظ سے جملے اور جملوں سے پھر مکمل کلام بنتا ہے، کیا حقیقت قرآن یہی ہے؟ قرآن ایک ملفوظ ہے، ایک منطوق ہے، اور قرآن ایک مکنون ہے اور محفوظ ہے. قرآن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، سمجھنے کے اعتبار سے، فہم قرآن اور تفہیم قرآن کے باب میں قرآن مجید کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، قرآن منطوق اور ملفوظ، وہ جو لفظوں میں قرآن ڈھلا ہے وہ قرآن، وہ جو نطق میں ڈھلا ہے وہ قرآن، اور قرآن مکنون اور محفوظ، وہ قرآن جو لوح محفوظ پر ہے، وہ قرآن جو حقیقت رکھتا ہے. اگر میں یہ بھی جملہ کہہ دوں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں کہ وہ قرآن جو اللہ سے علیحدہ نہیں ہے، یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ملفوظ اور منطوق ہے یہ اللہ سے علیحدہ ہے، یہ نزولی کیفیت میں ہے، یہ بلندی سے نیچے کی طرف آیا ہے، اور جو بلندی سے نیچے کی طرف آیا ہے وہ پھر جدا ہو جانے کے بعد اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں ہے کیا مطلب یہ کہ کیونکہ قرآن علم الہی ہے اور علم اللہ سے علیحدہ نہیں ہے، اللہ کا علم اس کی ذات ہے، اللہ کا عدل اس کی ذات ہے، اللہ اور علم دو چیزیں نہیں ہیں. اگر قرآن علم الہی ہے اور آج ہمارے یہاں موجود ہے تو معلوم ہوا کہ علم الہی ہے اللہ سے علیحدہ ہو گیا، اور جو چیز اللہ سے علیحدہ ہو جائے تو پھر اللہ کو ہم اللہ کے وجود کے ہم جز ہونے کے قائل ہو جائیں گے، اور جو جز رکھتا ہو وہ مرکب ہوتا ہے، اور جو مرکب ہو وہ بسیط نہیں ہوتا، اور اللہ بسیط ہے. اللہ کے بارے میں یہ طے کرنا، یہ کہنا کہ اللہ معاذ اللہ مرکب ہے، یہاں ہم اللہ کی وحدانیت اور توحید کے عقیدے سے باہر چلے جائیں گے، اس لیے کہ جو مرکب ہے وہ جز جز کا محتاج ہے، مرکب جز سے مل کر بنے گا، اجزاء کا مجموعہ ہے مرکب، اور جس کے جز ہو جائیں وہ محتاج ہو جاتا ہے دوسرے جز کا، اور جو محتاج ہو جائے وہ سمد نہیں رہتا. صلوات ادا کریں ذرا محمد و آل محمد. وہ سمد نہیں کہلائے گا، وہ مرکب کہلائے گا، اور مرکب محتاج ہے، بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے. یہ ایک عقیدہ توحید کی بحث مستقل ہے، صفات ثبوتیہ کی اور صفات سلبیہ کی گفتگو، لیکن اتنا ہے کہ یہ جو ملفوظ اور منطوق قرآن ہے، جو نطق شدہ قرآن ہے، یہ جو حروف تہجی سے لکھا گیا قرآن ہے، یہ اس کی ایک صورت ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ الفاظ نہیں ہے، یہ نطق اس کی حقیقت نہیں ہے. مثلا لفظ پانی، یا آپ جب لکھیں گے پانی تو کیا اس لکھ دینے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات، یہ لکھ دینے سے پیاس نہیں بجھے گی. ہر وجود کی چار تصویریں ہیں، ہر وجود کی چار تصویریں ہیں. ایک صورت لفظی ہے جس پہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، ایک صورت کتبی ہے، ایک صورت ذہنی ہے، اور ایک صورت حقیقی ہے. ہر شے کے لیے چار تصویریں ہیں. مثلا نبی مکرم نے ارشاد فرمایا، یا علی، یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. یدور ولا یدار، کعبہ کسی کا چکر نہیں کاٹتا، سب کعبے کے گرد چکر کاٹتے ہیں. مثلا پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کے لیے کہا کہ آپ کعبے جیسے ہیں، کعبے کی مثال آپ کی مثال کعبے کی ہے. تو اگر میں کاغذ پر صورت کتبی کعبے کی لکھوں بناؤں تو کیا میرا عمرہ مکمل ہو جائے گا؟ کیا میرا حج مکمل ہو جائے گا؟ میں لکھتا رہوں کعبہ 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 کعبہ، یہ صورت کتبی ہے، مگر اس سے نہ عمرہ ہے نہ حج ہے. میں سوچتا رہوں خانہ کعبہ کو، میری عبادت مکمل نہیں ہوگی، یہ صورت ذہنی ہے. جی میں پکارتا رہوں کعبہ کعبہ، یہ صورت لفظی ہے، نہ عمرہ مکمل ہوگا نہ حج مکمل ہوگا، عبادت کا ثواب مجھے نہیں ملے گا. چوتھی تصویر ہے جو ہماری عبادت کو مکمل کروائے گی، اور وہ یہ کہ ہم مکے چلے جائیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں، اسے لمس کریں، اس کے گرد طواف کریں، صورت حقیقی تک پہنچ جائیں، تب ہمیں عمرے کا بھی اور حج کا بھی ثواب نصیب ہوگا. لیکن یہیں قربان جائیں ہمارے وجود مولا کائنات کی عظمت پر. علی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے چاروں تصویریں حقیقت رکھتی ہیں، یعنی اگر ہم نے لکھ دیا علی علی تو علی کا نام لکھنا عبادت ہے، ہم نے سوچا علی کا نام تو یہ عبادت ہے، بولے تب عبادت ہے، زیارت کر لی تب عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو لفظ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ جو لفظ کی صورت میں قرآن ہے، یہ ملفوظ اور منطوق قرآن، اس کی خود اتنی اہمیت ہے. ابھی ہم حقیقت قرآن جب تک ہم نزولی حیثیت والی شے کے اوپر غور نہیں کریں گے، عالی شے کی حقیقت سے آشنائی مشکل ہو جائے گی. یہ نزولی کیفیت ہے، یہ قرآن نزولی کیفیت میں اس وقت نازل ہوا ہے، نیچے آیا ہے، وہ جو جہاں کا ہے وہاں سے نیچے آیا ہے. یہ جب وہیں جا کر دیکھا جائے گا تو یہ کچھ اور ہے، یہ اتارا گیا ہے. اچھا، آپ نے کبھی غور فرمایا کہ پیغمبر اکرم کے بعثت کے چار مقصد اللہ بیان کر رہا ہے سورہ مبارکہ حج کے اندر، سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر ارشاد ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے مبعوث کیا ہے اپنے حبیب کو ان چار کاموں کی وجہ سے، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ آیات قرآنی کی تلاوت کرے. سوال یہ ہے کہ ہر عربی جاننے والا قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، یہ پیغمبر کو تلاوت کرنے کے لیے کیوں بھیجا گیا ہے؟ بھئی عربی زبان ہے، جو بھی ادبیات سے آشنا ہوگا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے گا. لیکن ایک کام سرکار کا، اور چار اہم ترین کاموں میں سب سے پہلا کام سرکار دو جہاں کا، کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں. تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، تلاوت کا تعلق نطق سے ہے. وہ جو لکھا ہوا ہے پڑھ کر بتائیے، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ الفاظ محتاج لہجہ ہوا کرتے ہیں. ایک ہی لفظ آپ لہجہ بدل بدل کے، ایک ہی جملہ آپ لہجہ بدل بدل کے کہتے رہیے، لہجے کے بدلنے سے مطلب بدلے گا. بہت معروف مثال ہے، آپ آ گئے، آپ آ گئے، ایک ہی جملہ ہے، اسے آپ لہجہ بدل کے پڑھیے بولیے، مطلب بدلتا چلا جائے گا. منع کیا تھا کہ نہیں آئیے گا اور آ گئے، تو اب جو لہجہ ہوگا وہ تنقیدی ہوگا، آپ آ گئے. دسترخوان لگا ہوا تھا، انہیں نہیں بلایا تھا، مگر شاید انہیں خوشبو آ جاتی ہے، تو جیسے ہی دسترخوان پر پہنچے تو پھر لہجہ کچھ اور ہے. انتظار ہو رہا تھا مگر تاخیر ہو گئی، تو جملہ یہی ہے کہ آپ آ گئے، مگر اس میں پیار ہے اور محبت ہے. تو جیسے جیسے محل بدل رہا ہے، ایسے ایسے لہجہ بدل رہا ہے، الفاظ تو ایک ہی ہیں. تو کوئی ہو جو لہجہ الہی سے آشنا ہو، وہ پڑھ کر بتائے کہ اللہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے. اس لیے لازم تھا کہ ایسا وجود ہمیں قرآن پڑھ کر سنائے، یہ تو الفاظ ہیں. اور یہ الفاظ، یہ جسے ہم الفاظ کہہ رہے ہیں، خدا نخواستہ معاذ اللہ، مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ الفاظ اگر پہاڑ پر نازل ہوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا، لا رایتہ، اے میرے حبیب آپ دیکھتے، خاشعن متصدعن من خشیت اللہ، کہ یہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سوال یہ ہے کہ تو ہم اٹھا لیتے ہیں، ہم تو ریزہ ریزہ نہیں ہو رہے. بعض عدالتوں میں تو مجرم اٹھا لیتے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ حضرات جی، حتیٰ بعض لوگ جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں، تو وہ تو برباد نہیں ہو رہے. پھر یہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑ پر نازل ہوگا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ وہ قرآن الفاظ ہیں یا قرآن حقیقت ہے؟ یہ قرآن مجید جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، اس کی اہمیت کتنی ہے اور قلب پیغمبر کا وزن کتنا گہرا ہے؟ یہ ظرف قلب پیغمبر کیسا ہے کہ قرآن کو اپنے اندر لے لیتا ہے؟ جو بس کی بات نہیں ہے، حتیٰ پہاڑوں کے لیے بھی. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ سنو، پہاڑ پر بھی اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ کا یہ حال ہو جاتا. یہ ہم نے قلب پیغمبر پہ، نزل بہ روح الامین علی قلبک. اے میرے حبیب ہم نے تمہارے قلب پر اس قرآن کو اتارا ہے. یہ ملفوظ اور منطوق قرآن جو آج ہمارے درمیان ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. جو اس ملفوظ اور منطوق سے گزر کے حقیقت قرآن تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لو ان القرآن سیرت به الجبال وقطعت به الارض وکلم به الموتى. توجہ چاہوں گا آپ سے, یہ قرآن اگر اس کی حقیقت تک پہنچ جایا جائے تو اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کریں. غور فرما رہے ہیں, پہاڑ سیرت به الجبال, یہ جبل جو ہیں پہاڑ جو ہیں یہ اپنی جگہ سے حرکت کریں. اس قرآن کو اگر پڑھا جائے تو یہ قرآن پہاڑوں کو حرکت میں لے آئے. اب یہ تو مسلمانوں کو شاید مشکل میں سمجھ میں آتا کہ قرآن کے پڑھنے سے پہاڑ کیسے حرکت میں آئیں گے, لیکن میدان مباہلہ میں مسیحیوں نے اہل بیت کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس پہاڑ کو کہہ دیں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک عنوان یہ دیا کہ سیر بہل جبال, پہاڑ اس کے ذریعے سے سیر کریں گے اپنی جگہ سے ہٹیں گے. قطعت بہل عرض, اور زمین کو آپ بہت تیزی سے طے کر لیں گے. لہذا وہ جو طی العرض والے عرفا ہیں جو صبح کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز مشہد میں پڑھتے ہیں اور مغرب کا نماز پھر وہ نجف میں پڑھتے ہیں, وہ جو ہر آن کسی اور جگہ پر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے, وہ جب چاہیں جہاں چاہیں پہنچ جائیں. یہ تو عام علماء کی بات ہے, بعض علماء کی زیارت کرنے کا ہمیں بھی شرف ملا جو اس کیفیت کے حامل تھے. بات ابھی مولا علی کی نہیں ہو رہی کہ جنہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک وقت میں 40 جگہ کیسے دکھائی دیں گے. بات ہو رہی ہے کہ جو اس قرآن پر عمل کرے اور اس قرآن کو پڑھ لے, وہ قطعت به الارض اس قرآن کے ذریعے سے زمین کے رستوں کو مختصر کر سکتا ہے.
محمد و آل محمد, بلند بلند نعرہ السلام,
اللہم وکل ما بہ الموتا, اور اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے بات ہو سکتی ہے, مردوں سے بات ہو سکتی ہے. میں نے ایک مجلس میں مولا علی مردوں سے باتیں کرتے تھے, سلمان فارسی آخری ایام میں قبرستان گئے اور انہوں نے سلام کیا تو قبروں سے مردے نکلے اور ان سے گفتگو کی. 350 سال کی عمر میں رحلت کی ہے حضرت سلمان محمدی, حضرت سلمان فارسی نے 350 سال کی عمر تھی ان کی. ایک دن نبی مکرم سے پوچھا, یا رسول اللہ میں کتنا اور جیوں گا, میری عمر تو اس وقت سب سے زیادہ ہے. اور کمال یہ ہے کہ عمر تو ان کی 350 سال کی تھی مگر سلمان فارسی جوان ایسے ہی دکھائی دیتے تھے جیسے کوئی 40-45 سال کے ہوں. تو ایک دن سرکار سے پوچھا, یا رسول اللہ میں کب تک زندہ رہوں گا, کوئی نشانی کہ میری موت کے آثار کب ظاہر ہوں گے؟ فرمایا کہ جب تم سے مردے باتیں کرنے لگیں تو سمجھنا کہ اب تمہاری رحلت قریب ہے. تو جب مریض ہوتے تھے تو کہتے تھے مجھے قبرستان لے چلو, میں بات کر کے دیکھتا ہوں کہ مردے بات کر رہے ہیں یا نہیں. اور بہرحال جس وقت رحلت قریب ہوئی تو حضرت حذیفہ یمان سے کہا کہ مجھے قبرستان لے چلو. وہاں پہنچ کے جب انہوں نے سلام کیا تو قبروں سے مردے باہر آئے اور ان سے گفتگو کی, اور پھر حذیفہ یمان سے کہا کہ اب میری رحلت قریب ہے اس لیے کہ پیغمبر نے مجھ سے. تو یہ تو سلمان فارسی, مولا کائنات کا بات کرنا مردوں سے تو بعض لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا, اور شاید انہی کے حلق سے نہیں اترتا جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے. بھائی قرآن مجید کہہ رہا ہے اس قرآن کے ذریعے سے آپ مردوں سے بات کر سکتے ہیں, تو کوئی تو ایک ہوگا دنیا میں کائنات میں جس نے اس آیت کا مزداق بن کر دکھایا ہو. ہمارا بہت واضح عقیدہ ہے, بہت واضح مشاہدات ہیں, تاریخ نے گواہی دی ہے, واقعات درج ہیں کہ ان ہستیوں نے مردوں سے باتیں کی ہیں. اور یہ تو مولا علی کی بات ہو رہی ہے, یہ تو سلمان فارسی کی بات ہو رہی ہے. میں نے ایک بزرگ کی زیارت کی ہے جو ابھی زندہ ہیں, حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی, قم کی سرزمین پر شاید 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے. ان کے پڑوس کی چھت سے ایک بچہ گر کے مر گیا, یہ بات 20 سال پرانی سے زیادہ 20 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. اور وہ بچہ غسل و کفن اور اس کے دفن کا سامان تیار ہوا اور اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا کہ ماں بچے کے میت کے اوپر روتے روتے بے ہوش ہو گئی. ضعیف العمر ہمارے مجتہد ہیں, بزرگ عالم دین ہیں, اپنے نوکر اپنے خادم سے کہا کہ مجھے لے چلو اس بچے کے جنازے پر. بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی اور سر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کی ماں سے کہا کہ لو اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لو، اس کے کپڑے تبدیل کرواؤ، کفن اتارو، اور ایک مہینے تک اپنے درس کی چھٹی کر دی، تعطیل کر دی، اب درس نہیں ہو رہا ان کا. ان کے شاگرد جو ہمارے استاد ہیں، گویا وہ علمی اعتبار سے ہمارے دادا ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب ایک مہینے کے بعد ان کے اعلان ہوا کہ اب فلاں تاریخ سے کلاس ہوگی، درس ہوگا، تو سب کو ایک ہی تھا کہ کسی طرح پوچھیں تو صحیح کہ یہ ماجرا کیا ہے، آپ نے مردہ زندہ کر دیا. تو خود انہوں نے آغاز درس میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال ہے، تو میں تمہیں ایک جملے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ساری زندگی، جملہ سنیے، ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا، ایک دفعہ اللہ نے بھی ہاں بول دیا. قرآن کہہ رہا ہے نا کل ما بہل موتا، اس قرآن کے ذریعے مردوں سے بات ہو سکتی ہے. اس قرآن کو، اچھا سورہ الحمد کی تفسیر ممکن ہے کل سے شروع ہو. سورہ الحمد کی ایک خاصیت ہے، سورہ مبارکہ الحمد کی ایک خاصیت ہے کہ نبی نے تعجب کیا ہے کہ اسے مردے پر پڑھا گیا اور وہ مردہ زندہ کیوں نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا کہ سورہ الحمد تو مردہ زندہ کر سکتا ہے، پڑھنے والے میں دم نہیں تھا. یہ زبان بھی تو تقویٰ کی ہونی چاہیے، یہ زبان بھی تو طاہر ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر اس سے اثر ظاہر ہو. مقداد بڑا پکا علی کا شیعہ ہے، حضرت مقداد اسود کندی، مقداد ابن عمر اسود کندی، پورا نام حضرت مقداد کا. فاقے ہو رہے ہیں ان کے گھر میں، آ گئے مولا کے دروازے پر، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں. حضرت نے فرمایا سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، وہ اٹھا کے لاؤ. وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لائے، مدینۃ المعاجز میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے. مٹی کا ڈھیلا ان کے ہاتھ میں تھا، مقداد سے مولا علی نے فرمایا اس پہ کہو یا علی، اس مٹی کے ڈھیلے پر کہو یا علی. مقداد نے یا علی کہا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. حضرت نے فرمایا مقداد لے جاؤ، اسے فروخت کرو بازار میں اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرو. تو مقداد نے وہاں پڑے ہوئے ایک سخت پتھر سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا اٹھا کر جانے لگے، باقی وہیں چھوڑ دیا. مولا نے فرمایا مقداد یہ سونا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا مولا آج کے لیے کافی ہے. ایک چاہنے والے کا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا لے جاؤ کل کے کام آئے گا. جملہ حضرت مقداد کا بڑا حسین ہے، مولا نے فرمایا لے جاؤ کل کے کام آئے گا. کہنے لگے مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ میں بھی یا علی بول رہا ہوں، ابھی میں نے نعرہ لگایا، ابھی میں نے یا علی بولا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی خفا نہ ہو مجھ سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو اس یا علی کی تاثیر میری زبان میں کیوں نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ علی پکارنے سے میرے مسئلے حل ہوتے ہیں، مگر پکارنے والے کو بھی تقویٰ چاہیے. انہوں نے کہا ہے تم ایک ہماری خواہش پوری کرو. پورے نہج البلاغہ میں صرف ایک جگہ مولا علی نے فرمایا میری مدد کرو. ولی کسی سے مدد نہیں مانگتا سوائے اللہ کے. اللہ اکبر. ابن ابی الحدید معتزلی جو اہل سنت کے بڑا معتبر نام ہے، مصری عالم دین ہے، کئی جلدوں میں انہوں نے نہج البلاغہ کی بڑی مفصل اور بہت ہی معتبر شرح لکھی ہے. اس میں وہ پانچویں جلد میں لکھتے ہیں، توجہ چاہوں گا، کہ علی کی فضیلت میرے نزدیک ایسے ثابت ہوئی کہ میں نے علی کو پڑھ کر اس نتیجے تک اپنے آپ کو پہنچایا کہ استغناؤہ عن الکل. جملہ محسوس کریں گے، ان کا جملہ ہے، ایک سنی عالم کا جملہ ہے، کہتے ہیں استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. علی کسی کے محتاج نہیں تھے، یہی دلیل ہے کہ علی سب سے افضل تھے. سوائے اللہ کے مولا کائنات کسی کے دروازے پر نہیں دکھائی دیے. وہ علی نہج البلاغہ میں ایک مدد ہم سے مانگ رہا ہے. وہ علی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو. ایک صلوات ہدیہ کریں نبی اور علیہ وسلم. ایک صلوات اور ہدیہ کریں.
محمد وعلی محمد وعلی محمد.
آپ یہ فرمائیں مہمان آنے گرامی ہیں اور باقاعدہ ان کی خدمات ہیں عالم تشیع کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے، انقلاب اسلامی ایران کے کراچی میں اور سندھ میں جو نمائندگی کر رہے ہیں جناب مہدی سبحانی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، اور زائرین امام حسین، زائرین امام رضا، زائرین حضرت فاطمہ معصومہ قم کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور بہت سارے درد اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس شعبے سے متعلق ہیں، وہ یقیناً ان کی توجہ ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں یہ شب و روز مصروف ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کونسلیٹ کے کونسل جنرل تشریف فرمائے ہیں، ہماری تو خواہش ہے کہ ان کے برابر میں سعودی عرب کا کونسلیٹ بھی آ کے بیٹھے. اور یہ جو تناؤ سیاسی طور پر اس عرب ملک نے شروع کیا ہوا ہے، یہ تناؤ ان کی طرف سے ہے اور اس کی اصلاح بھی انہی کو کرنی ہوگی. ہمارے یہ مسلم شیعی ملک کی جانب سے بہت سے مثبت اقدامات ہیں جو قابل قدر ہیں، قابل تعریف ہیں، اور یہ واسطہ ہیں پاکستانیوں کے اور اپنی حکومت کے درمیان. جو ہمارے مسائل اور مشکلات ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں. دعا گو ہوں جناب سبحانی صاحب کے لیے اور ان کے رفیق جو ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بلند تر صلوات ادا کریں گے. ایک اور بہتر صلوات ادا کریں گے. توجہ ہے آپ حضرات کی قرآن کے، قرآن کی جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے، اور قرآن کا ملفوظ اور منطوق کچھ اور ہے، اور منطوق اور ملفوظ اس درجے پر کمال رکھتا ہے کہ اس کو اگر صاحب تقویٰ پڑھے. کیا مولا مدد مانگ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ تم میری ایک مدد کرو اور وہ ہے تقویٰ. علی کے شیعہ صرف علی کی ایک مدد کریں. نہج البلاغہ میں میرے مولا فرما رہے ہیں میرے شیعہ میری ایک مدد کریں، تقویٰ ثابت کریں، اپنا متقی بن کر دکھائیں. جب یہ متقی بن جائیں گے تو گویا علی کی انہوں نے مدد کی ہے، یہ کم بات نہیں ہے. تو یہ ملفوظ اور منطوق قرآن، اور پھر ایک حقیقت اس کی ہے، وہ جو محفوظ اور مقنون قرآن ہے. نہیں معلوم حضرت محمد حنفیہ نے مولا امام حسن سے کیا فرمایا. گفتگو کا عنوان امام حسین ہے، جواب بتا رہا ہے کہ کچھ ایسی بات ہے کہ جس پر امام حسن کو یہ جواب دینا پڑا. فرمایا ان ناخل حسین، اب سوال کیا ہے اس سے گریز کر رہا ہوں. جواب مولا امام حسن کا امام حسین کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا ان ناخل حسین قد عالمنا علما. چار جملے امام حسین کی شان میں امام حسن فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. ہاں اس فقرے کے اوپر تھوڑی سا تدبر کی ضرورت ہے. جب امام حسن فرمائیں گے ہم سب سے بڑا عالم ہے، تو امام حسن تو ان کے بھی امام ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاندان اہل بیت میں سب سے بڑا عالم ہیں. میری نسبت نہیں، مکمل خاندان کی نسبت ہم میں سب سے بڑا عالم ہیں. ان ناخل حسین قد عالمنا علما واسقلنا حلما. اور حلم اور بردباری میں حسین ہم سب سے زیادہ ثقیل ہے. واقربنا من رسول اللہ رحما. اور میرا بھائی حسین رسول اللہ کی قربت میں ہم سب سے زیادہ مقدم ہے. اور اس کے بعد کا جملہ دیکھیں، فرماتے کانا فقیحا قبل ان یخلق. حسین پیدا ہونے سے پہلے فقی تھے. اس کے بعد والا جملہ جو میرا مورید گفتگو ہے، فرماتے کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اب وہ کون سا قرآن ہے جو حسین ابن علی نے منطوق اور ملفوظ ہونے سے پہلے پڑھ لیا تھا؟ یقیناً وہ یہ قرآن نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے. یہ جو ملفوظ اور منطوق قرآن ہے کہ جس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے, جس کو پڑھنے والا مسلمان ہو جاتا ہے, جس کو پڑھنے والا اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے, وہ جو لوح محفوظ پر حسین پڑھ رہے ہیں وہ قرآن حقیقت قرآن ہے. اسے اگر میں یوں کہہ دوں کہ وہ قرآن اور حسین دو چیزیں نہیں ہیں, حسین ہی وہ قرآن ہے, وہی قرآن حسین ہے. یہ ہے قرآن کیا, وہ لوح محفوظ اور مکنون پر موجود وجود. عزیزان گرامی, قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے اور لفظ کا وزن بھی لفظ ہی کے ذریعے ہوگا. لفظ کا وزن مطلب کے ذریعے نہیں ہوگا, مفہوم کے ذریعے نہیں ہوگا. ہر چیز کے لیے پیمانے ہیں, ہر چیز کے لیے پیمانے ہیں. لفظ کا پیمانہ لفظ, شعراء اکرام تشریف فرمائیں, یہ جب الفاظ کی بندش کرتے ہیں, مصروں کو جوڑتے ہیں تو وزن میں ڈھالتے ہیں, اور الفاظ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے وزن کا لفظ لاتے ہیں, تخطی کرتے ہیں. مثلا الفاظ کے کو پرکھتے ہیں کہ یہ لفظ اس جگہ کی نشست کا ہے یا نہیں ہے. تو لفظ کی جگہ اگر وزن کیا جائے گا تو لفظ ہی کو وزن کیا جائے گا, مفہوم اور معنی کے ذریعے سے لفظ کا وزن نہیں ہوگا. اب کمال یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو کس پیمانے پر تولیں. اعمال کا وزن اعمال کے ذریعے سے, اعمال کا وزن اعمال. اب جملہ دیکھیے, معصوم امام سلام کر رہے ہیں معصوم کو, السلام علیکم یا موادین الاعمال. سلام ہو اس گھرانے پر جو امت کے اعمال کا ترازو ہے. اگر امت کے اعمال تولنے ہیں تو اہل بیت کی محبت کے وزن میں تولا جائے گا کہ امت نے جو اعمال انجام دیے ہیں وہ کسی قابل بھی ہیں یا نہیں, ورنہ وزن سے گر جائیں گے, حیثیت سے گر جائیں گے یہ اعمال اگر اہل بیت کی محبت کے وزن میں نہ تولے گئے. یہ پیغمبر اکرم جو قرآن اور اہل بیت ہمارے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان دونوں کو بھی نبی نے وزن سے تعبیر کیا ہے. یہ وزن ہے, پیمانہ ہے, کسوٹی ہے. انی تارک فیکم ثقلین یا ثقلین, میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ بھاری چیزیں کیا ہیں, کیا وزن ہے ان کا, یہ کون سا وزن ہے جو اہل بیت میں ہے اور قرآن میں ہے, غور فرمائیں گے. اگر یہ وزن مادی ہے تو یہ تو گھوڑا بھی اٹھا لیتا تھا, مجھے معاف کیجئے گا. پیغمبر اکرم کسی سواری پر بیٹھتے تھے وہ بھی اٹھا لیتا تھا پیغمبر کو. تو یہ وزن مادی مراد نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی ذہن عالی میں رہے کہ ہر گدھا بھی برابر نہیں ہے, ہر گھوڑا بھی برابر نہیں ہے. جس سواری پر کوئی نبی یا معصوم بیٹھ جاتا ہے وہ عام سواریوں کی طرح بھی نہیں ہوتا. یہ زور عقیدت نہیں ہے, روایات ہیں اس کے اوپر. اگر آپ ایک لطیف مثال سننے کے لیے آمادہ ہیں اور آپ توجہ میرے ساتھ ہیں, جب پیغمبر اکرم نے خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں خیبر سے بہت کچھ ملا اور ان میں کچھ جانور بھی آئے. سرکار تشریف فرما تھے, وہ جو مال غنیمت میں جانور آئے تھے وہ جانور ایک جگہ باندھے گئے, تو پیغمبر نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے. بہار میں اس روایت کو مولا علی سے نقل کیا گیا ہے. پیغمبر نے دیکھا کہ گدھا ہے جو اپنی رسی چھڑا کر پیغمبر کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی رسی چھوڑ دو. جب اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ آیا قریب اور نبی کے قدموں کا اس نے بوسا لیا اور اس نے کچھ نبی سے کہا جس پر نبی نے اسے جواب دیا. اور صحابہ اکرام میں وہ جماعت جو ان موقعوں کی اس لیے تلاش میں ہوتی تھی کہ ان کے علم میں اضافہ ہو, کیونکہ یہ تو راز کی باتیں ہیں نا, تو ایک مرتبہ ان میں سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ اس جانور نے آپ سے کیا کہا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے آبا میں فلاں نسل سے ہوں. اب میں یہاں اس بحث میں تو نہیں جاؤں گا کہ جانوروں کی نسلیں کیا کیا ہوتی ہیں, لیکن جو جانور رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں, ان کے بھی شجرے ہوتے ہیں. جی, کہا میں فلاں خاندان سے ہوں اور میرے آبا و اجداد کی پشت پر فلاں 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 نبی اور وصی نبی بیٹھے, مگر ایک مدت گزر گئی کہ ہمارے بزرگوں کی پشت پر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا ہے, مجھے یہ توفیق دیں کہ آپ مجھ پہ سواری کریں. سرکار کچھ لمحے کے لیے اس پر بیٹھے اور پھر نبی نے اس کا نام رکھا یافور. یافور، اور وہ اتنا سمجھدار تھا نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے کہ سرکار اگر کہتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا لاؤ تو یہ اسی کے دروازے بجا کے آواز لگاتا تھا۔ اب میں اگر ایک جملہ کہہ دوں کہ جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد، اس سے بلند اور بہتر صلوات دیا کریں۔ اور یہ بھی آپ نے غور فرمایا، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، بعض باتیں آپ اپنے مزاج سے ہٹ کے بھی کبھی سن لیا کریں۔ وہ یہ کہ کبھی غور فرمایا کہ یہ گھوڑا جو ذوالجناح امام حسین جس پہ کربلا میں تھے، یہ نبی کی سواری تھی نا، تو اس جانور کی عمر تو اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ نبی نے بھی اس پہ سواری کی ہو اور امام حسین نے بھی سن 61 میں اس پہ سواری کی ہو اور اس وقت بھی یہ جوان دکھائی دے رہا ہو۔ تو شمائل النبی میں پورا عشرہ پڑھنے کی ضرورت ہے، مفصل گفتگو کی ضرورت ہے، شمائل النبی اور کمالات اور فضائل پیغمبر کے اوپر۔ اس حوالے سے بھی مولا علی کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے اس کی عمر رک جاتی تھی، اس کو یہ برکت ملتی تھی کہ اس کی عمر پھر بڑھتی نہیں تھی۔ اس پر کبھی اور تفصیل سے لطیف باتیں ہوں، اور فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ تو یہ وزن تو یہ جانور بھی اٹھا لیتا تھا، وہ کون سا وزن ہے جو پیغمبر اکرم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ وزن مادی نہیں ہے، وہ وزن مانوی ہے۔ مانوی وزن ہے جو پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کے اٹھانے کے لیے، جس قرآن کے وزن کو اٹھانے کے لیے محمد مصطفیٰ جیسا وجود چاہیے۔ اور اب اسے سمجھنے کے لیے کہ یہ وزن مادی اور مانوی میں کیا فرق ہے، یہ مانوی وزن کیسا ہے، ایک مثال میں روشن ہو جانا چاہیے کہ جب جناب سیدہ آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، جسے شاعر نے دو مصروں میں کہا ہے کہ گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل آدم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو امام حسین نبی کی پشت پر نماز کی حالت میں سوار ہیں، یہ اس وجہ سے سر نہیں اٹھا رہے، برابر کا وزن آیا ہوا ہے، یہ جب ہٹے گا جب پیغمبر سر اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ حقیقت میں کلنا محمد، حقیقت قرآنیہ سورہ الحمد اور سورہ بقرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے فرق ہے۔ الفاظ میں یہ سورہ مبارکہ الحمد ہے، الفاظ میں یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، حقیقت میں سارا قرآن ہے۔ ایسے ہی ظاہر میں یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، حقیقت میں فلم مکتملنا، جب یہ چادر کے نیچے کامل ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچان پاتے کہ کون ہے۔ یا رب ومن تحتل کے صاحب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کیا آپ حضرات نے، حتی جبریل بھی یہ پوچھیں گے یا رب ومن تحتل کے صاحب، اے جبریل تم سے زیادہ کون آشنا ہے ان سے، تم بھی نہیں پہچان رہے، تمہارے تو آمد و رفت ہے اس دروازے پر، تمہیں تو پتا ہے بتول کون ہے اور حسن اور حسین کون ہے۔ تو عجب نہیں جواب آئے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ میرے پہچاننے میں نہیں آتے۔ پھر اللہ کہے گا ہم فاطمتو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ اللہ اکبر۔ یہ وزن حقیقی ہے قرآن مجید، اور عرفا کے نزدیک ایک ایک آیہ کریمہ پر غور کرنا، ہم ایک مجلس میں کہہ چکے کہ اگر ایک آیت کا بھی کوئی فقیہ ہو جاتا ہے تو وہ صاحب ولایت ہو جاتا ہے، اللہ اسے مقام اور عظمت عطا کرتا ہے ایک آیت کے فقیہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اوپر اگر کسی نے غور کر لیا تو یہ وزن حضرت یوسف بن جاتا ہے، ایک قرآن کی آیت حضرت یوسف کے وزن کے برابر بن جاتا ہے، وہ مانوی وزن حضرت یوسف ہے اور یہ مانوی وزن قرآنی ہے۔ قرآن ہمیں دیا گیا ہے تاکہ اس سے ہم لطف لیں، اس سے ہم لذت لیں، اس سے ہم اپنی روح کو تسکین پہنچائیں، اس سے ہم اپنی ذہنی بالیدگی اور ترقی کا سامان کریں۔ قرآن پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ قرآن کے اندر لطافت کیا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کی وجہ سے نہیں، لیکن میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے، مصروف ترین شخصیت تھی حضرت آیت اللہ روح اللہ الموسوی امام الخمینی کی. ایک مملکت چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مگر ماہ مبارک رمضان میں 3 قرآن ختم کرتے تھے وہ، 3 قرآن ہر عشرے میں، پورا قرآن. تمام تر قرآن پڑھنے والے ذرا حوصلہ پائیں اس مثال کے اوپر، تمام تر مصروفیات ترک کر دیتے تھے. ماہ مبارک آ گیا ہے، ساری ملاقاتیں ماہ رمضان کے بعد ہوں گی، اور اگر ماہ رمضان میں بھی ہوں گی تو قرآن کو اولویت دی جائے گی. پہلے قرآن پڑھوں گا، آج کا جو میرا قرآن ہے، جتنا آج مجھے پڑھنا ہے میں اسے پڑھوں گا، 3 پارے روزانہ. المیہ یہ ہے کہ یہاں قرآن شروع مت کرو کہیں ختم نہ کرنا پڑ جائے. اگر کہیں یہ والی بات ہو کہ ہم قرآن کو شروع اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر شروع کر دیں گے تو ختم بھی کرنا پڑے گا، تو نہ ہم شروع کریں جو ختم کرنا پڑ جائے. نہیں عزیزان گرامی، اور کمال تو یہی ہے کہ مصروف ترین لوگ یہ کام کریں. جن کے کام زیادہ ہیں، جن کی مصروفیت زیادہ ہے، وہ قرآن مجید پہ توجہ زیادہ کریں، اور شاید قرآن مجید پہ غور کرنے والے اتنے مستغنی ہو جائیں کہ پھر انہیں کسی کی کوئی بات سننے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس لیے کہ سالم تعلیم سے وابستہ ہو جائیں گے. حقیقی علم سے جڑ جانے والے لوگ محتاج نہیں ہوتے کسی کے. ہاں اگر محتاج ہوتے بھی ہیں تو قرآن ہی کے محتاج ہوتے ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ قرآن اللہ کا ہم پہ کرم، مولا علی نے نہج البلاغہ کے اندر قرآن کی تعریف میں پورا خطبہ دیا ہے. امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں قرآن پر پوری دعا تعلیم دی ہے، اور قرآن مجید پڑھنے والوں کو حوصلہ دیا ہے. اہتمام کی ضرورت ہے. میری گزارش سن لیجئے اور تھوڑا کڑوی بات سن لیجئے. ہماری مساجد میں مجالس ترہیم سے پہلے ہمارے امام بارگاہوں میں اب سے 20 سال پہلے تک قرآن ختم ہو جاتا تھا، سپارے پڑھ لیے جاتے تھے. مجلس شروع ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. اب تو مجلس برسی اور مجلس چہلم لکھا جاتا ہے، قرآن خانی اور مجلس برسی نہیں لکھا جاتا. اب وہ قرآن خانی کا لفظ بھی ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. قرآن کی خدمت میں رہنا شاید سب سے زیادہ ہمارے اوپر ضروری ہے. سب سے زیادہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم قرآن سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. اور اگر ہم نے اب بھی بہت ساری چیزوں کی غفلت کی طرح اس سے بھی غفلت برتی تو مستقبل اچھا نہیں ہے، آئندہ اچھا نہیں ہے. اپنے بچوں کے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے ہمیں اہتمام اور تعلیم کے برابر کم سے کم کرنا ہوگا. اگرچہ میں یہ توہین قرآن کر رہا ہوں کہ جتنا ہم توجہ عصری تعلیم پر دیتے ہیں، کم سے کم اتنی ہی توجہ اگر ہم اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے اوپر دیں تو یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اور قرآن محجور نہ ہو جائے، کل قیامت میں قرآن ہماری شکایت نہ کرے. نبی فرما رہے انا قومی ہادا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درد ہے جو پیغمبر کا ہے، یہ درد ہے جو اہل بیت کا ہے. عزیزو، قرآن کی ایک ایک آیت اہل بیت کی عظمت پر دلیل ہے. جن آیات میں اہل بیت کے دشمنوں کا ذکر ہے، اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے مخالفوں کا ذکر ہے، وہ بھی فضائل اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت کی عظمت ہی کا بیان ہے. چلیے بولتے ہوئے قرآنوں کی ایک نظیر لیجئے جو امام حسین نے ایک دن جنگ کو مؤخر کروایا. عجیب دستور ہے، عجیب داستان ہے. جو عباس 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہے تھے، اسی عباس علمدار کو امام حسین نے ایک رات کی مہلت کے لیے بھیجا ہے. علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامو لکھتے ہیں کہ جب 9 محرم کو پہلا حملہ ہوا تو سب سے زیادہ خوش حضرت عباس دکھائی دیے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، اترے اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہ مولا آپ کہتے تھے کہ ہمیں پہل نہیں کرنی، دشمن کی طرف سے پہل ہو گئی، اب اجازت ہے کہ میں بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، مجھے تربیت کس نے دی ہے. اپنی بہادری کا اظہار فرما رہے ہیں، اپنے ارادوں کا اظہار فرما رہے ہیں. میں بتاؤں ابھی اس دشمن کو کہ ہم کون ہیں. امام نے جب ان کے چند جملے سن لیے تو فرمایا عباس اپنی تلوار ہمیں دو. تلوار لے کر خیمے میں رکھ دی اور فرمایا جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. نقن صاحب کہتے ہیں کہ اگر امام حسین چاہتے تو حضرت علی اکبر کو بھیج دیتے, امام چاہتے تو حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیتے, امام کسی کو بھی اس کام کے لیے بھیج دیتے, لیکن عظمت عباس علمدار اجاگر کیسے ہوتی کہ عباس کس درجے پر مطیع امر مولا ہے, کس درجے پر اپنے مولا اپنے امام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا وجود عباس علمدار کا ہے. یوں ہی کربلا میں حسین کے برابر روزہ نہیں ہے حضرت عباس کا. یہ عظمتیں یوں ہی نہیں ملتی ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آپ جب کربلا جاتے ہیں تو پہلے حضرت عباس کے دروازے پر جاتے ہیں, اس لیے کہ باب الحسین ہے عباس. کہا جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. حضرت عباس پہنچے ہیں پسر سعد کے خیمے کے قریب. حضرت کو آتے ہوئے دیکھ کر کچھ سپاہی باہر نکلے, پیغام پہنچایا کہ میں پسر سعد سے ملنا چاہتا ہوں. جب پسر سعد آیا تو حضرت عباس نے کہا کہ مجھے میرے مولا حسین نے بھیجا ہے کہ آج 9 محرم ہے, جنگ 10 محرم کو کرو, ہمیں ایک رات اور عبادت کر لینے دو. جس مثال کے لیے میں نے آپ کو یہ مثال بات کی کہ وہ جو ایک رات کی مہلت لی ہے, وہ مہلت لی ہے یا دی ہے؟ لی ہے اپنے لیے کہ ہم عبادت کریں, دی ہے ان کے لیے کہ جنہیں ایک دن اور ایک رات مل جائے کہ سوچ لیں کہ جنت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے. لہذا صبح عاشور 32 لوگ آئے ہیں امام حسین کے قافلے میں. اگر میرے مولا نے یہ ایک رات کا فاصلہ نہ ڈالا ہوتا تو حسین کے پاس جو محضر نامہ ہے, جو امام حسین کے پاس شہدا کا عنوان ہے, اس میں تو ابھی 32 لوگ کم ہیں. یہ کہاں رہ گئے؟ ایک رات آگے بڑھاؤ, انہیں آنا ہے, یہ کہیں رستے میں ہیں. ایک رات آگے بڑھاؤ معاملات کو تاکہ وہ 32 افراد کی نجات کا ذریعہ ہو جائے. اللہ اکبر, ایک ایک فرد کو حسین بچانا چاہتے ہیں. اور فرمایا آپ نے ایک ایک فرد کو میرے مولا بچانا چاہتے ہیں, یہ جہنم میں کہاں جا رہا ہے, یہ دوزخ میں کہاں جا رہا ہے؟ لہذا کچھ لوگوں کو حسین نے مہلت دی ہے, اور اپنے لیے جو مہلت مانگی ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت. رابی کہتا ہے کہ ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, ساری رات قرآن کی تلاوت کی گئی ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ امام حسین نے اس رات میں پورا قرآن ختم کیا ہے. علی کا بیٹا ہے, پیغمبر کا نواسا ہے, قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے والا وجود ہے. اتنی اہمیت ہے قرآن خوانی کی کہ امام حسین اس کی خاطر ایک رات کو آگے بڑھوائیں. آپ آمادہ ہیں گریے کے لیے. آج 4 محرم ہے, شاید حضرت عباس چاہتے یہ تھے کہ ان کا ذکر مصائب کے آغاز میں ہو جائے. عباس علمدار نے کربلا میں 2 شہزادوں کو بھی تربیت دی ہے, اور وہ شہزادے ہیں زینب کے شہزادے. میرے مولا نے اپنے 2 بھانجوں کو تیار کر کے کربلا تک پہنچایا ہے. لیکن مجھے اجازت دیجئے کہ میں آج ایک صحابی پیغمبر, جو صحابی امام حسین بھی ہیں, ان کا ذکر کروں. عزادارو, کربلا اقدار اور تہذیب کا مجموعہ ہے. کربلا میں 2 صحابی ایسے ہیں امام حسین کی خدمت میں آنے والے جو پیغمبر کے بھی صحابی ہیں, ایک زہر قین, ایک حبیب ابن مظاہر. یہ وجود معمولی وجود نہیں ہے. اب کیا کریں کہ 132 سے زیادہ شہداء کربلا کے نام ہیں, لیکن ہم وقت کی تنگی کی وجہ سے بہت سارے شہداء کے نام بھی زبان پہ نہیں دہرا پاتے. لیکن جو خاص الخاص صحابہ امام حسین کے, جن پر امام حسین نے فخر کیا ہے اور جنہیں خط لکھ کر بلایا ہے, ان میں ایک حبیب ہیں جنہیں حسین ڈھونڈتے ہوئے ان خیمے تک گئے ہیں, وہ زہر قین ہیں. حضرت عباس کو بھیجا, زہر تمہیں حسین بلا رہے ہیں. تو تو حضرت عباس کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا ایک تازہ فربا صحت مند سفید رنگ کا گھوڑا دے دیا، کہا یہ حسین کو میری طرف سے ہدیہ دے دو. امام نے وہ لوٹا دیا. امام نے فرمایا ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے. اس انداز سے زہیر قین کو لے کر آئے ہیں. ادھر حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے میرے مولا نے، اس قافلے میں آنے والے مہمان اور بھی ہیں، ہور بھی اس قافلے میں مہمان کے طور پر آ رہے ہیں. ہور کا انداز بھی بڑا نرالا ہے. جس نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا وہ اس وقت تک روتا رہا یہ سوچ سوچ کر کے جب میں نے حسین کا گھوڑا موڑا تھا تو زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی. تو مجھ جیسا جرم کرنے والا، مجھ جیسا مجرم تو کوئی نہیں ہے. یہ خیال اسے اتنا پریشان کر رہا تھا کہ شب عاشور اپنے خیمے کے گرد چکر کاٹتا رہا کہ آخر میں کیا کروں، وہاں مجھے جنت نظر آ رہی ہے اور جہاں میں رہ رہا ہوں یہاں دوزخ کا رستہ ہے. ساری رات یہی سوچ بچار میں صبح عاشور اپنے بیٹے علی کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا اور گھوڑے پر بیٹھ کے جانے لگا. ایک سپاہی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے اسے بتانے کی کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اور جیسے ہی کچھ فاصلہ خیموں سے بڑھا تو اپنے گھوڑے سے اترے، اپنا امامہ اتار دیا، اپنے غلام سے کہنے لگے امامہ عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میں نے تو اپنی عزت اپنے ہاتھ سے اتاری ہے، میں نے حسین کو اذیت پہنچائی ہے. اجر و کمال اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. کہ ایک مرتبہ کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، جیسے کسی کو اسیر بنا کر لایا جاتا ہے، میں اپنے نفس کا اسیر ہوں، میں نے چند پیسوں کی خاطر فرزند زہرا کو تکلیف دی. ہاتھوں کو بندھوایا اور لے کر چلے ہیں اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو. اور جب قریب آنے لگے تو مولا امام حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے. اپنے جوانوں کو میرے مولا حسین نے آوازیں دی، بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے اور حضرت امام حسین کے حکم پہ حور کا استقبال کیا. گردن جھکی ہوئی ہے، نگاہیں ملانے کی جرت نہیں ہے. قریب آ کر امام کے کھڑے ہو گئے. امام نے ان کے بازوؤں کو پکڑ کر انہیں بلند کیا، حور کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، کیا میری بخشش ہے؟ میرا گناہ معاف کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. امام حسین نے فرمایا حور میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا، تو دنیا میں بھی ہو رہے اور آخرت میں بھی ہو رہے. یہ کہہ کر امام نے حوصلہ دیا، ہاتھوں کی رسی کو کھولا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب فضا خیمے سے باہر آئی. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، حق ہے کہ اسی انداز سے گریا کیا جائے. جناب فضا نے آ کر امام حسین سے خود کہا، کچھ کہا. امام نے فرمایا اے اماں آپ کہیے حور سے. جناب فضا نے سلام کرتے ہوئے کہا کہ زینب نے تمہیں سلام بھیجا ہے. بس ایک مرتبہ حور کانپ کر رہ گیا، کہاں حور اور کہاں علی کی بیٹی کا سلام. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلایا سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. کہنے لگا مولا میں سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں. اب یہاں حسین اور عجیب جملہ لکھا ہے. لکھتے ہیں آیت اللہ نظری منفرد کے، امام نے سب سے پہلے حور کو کیوں بھیجا؟ امام سے حور نے کہا میں پہلے جانا چاہتا ہوں اور امام نے پہلے ہی حور کو بھیج دیا. جملہ گریے کے لیے بہت ہے. شاید اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم پانی نہیں پلا سکتے تو پیاسا کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی پیغمبر اسے حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اور تیار ہوا جانے کے لیے کہ بیٹا آگے واقعی کھڑا ہو گیا، بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا باپ مارا جائے اور میں زندہ رہ جاؤں. حور کے بیٹے کا نام ہے علی ابن حور ابن یزید ریاحی. علی ابن حور تیار ہوا، روانہ ہوا میدان کربلا میں. اور ایک مرتبہ علی ابن حور نے، یہ بھی ذہن علی میں ہے کہ دو انداز کی جنگ ہوئی ہے کربلا میں، چاشت کے وقت صبح کے وقت جو ہوئی ہے وہ لشکر کی لشکر سے ہوئی ہے، جس میں 43 شہدا ہو کربلا میں، امام حسین کے لشکر کے امام کے اصحاب 43 لوگ شہید ہوئے ہیں.
اور پھر امام نے یہ فیصلہ کیا کہ تن بتن جنگ ہوگی، اور وہ تن بتن جنگ کے اندر ہور کا بیٹا سب سے پہلا ہے. جب ہور کا بیٹا گیا ہے علی ابن ہور، اور بہت دیر تک وہ جنگ کرتا رہا اور رجس پڑتا رہا اور بتاتا رہا کہ ہم وہاں سے یہاں کیوں آئے ہیں، تمہارے پاس دنیا ہے ہمارے پاس آخرت ہے، تمہارے پاس دوزخ کا رستہ ہے ہمارے پاس جنت کا رستہ ہے، تم راضی کرو شیطان اور حواطیر کو اور ہم راضی کر رہے ہیں پیغمبر اور اولاد پیغمبر کو. یہ رجس پڑھتے ہوئے ہور کے بیٹے نے بہت دیر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اسے زخم لگنا شروع ہوئے، اور زخم جب شدید اور زیادہ ہو گئے تو وہ گھوڑے سے گرا، مگر اس نے گرتے ہوئے اپنے باپ ہور کو آواز دی، بابا میری مدد کیجئے. عزادارو آپ رو رہے ہیں نا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کا بچہ کسی مشکل میں آپ کو آواز لگائے، اسی مرحلے پہ غلام عباس کی شفا کے لیے بھی دعا کریں، اگر آپ کا بچہ آپ کو کسی مشکل میں آواز لگائے تو آپ کتنی جلدی پہنچیں گے؟ ہور کے بیٹے نے اپنے بابا کو آواز دی ہے میری مدد کیجئے، تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا؟ لیکن جب ہور پہنچے تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے. امام حسین نے ہور کے بیٹے کی لاش اپنی گود میں لی ہوئی ہے، کہا مولا کہاں غلام زادہ اور کہاں حسین کی آغوش؟ امام نے فرمایا ہور تمہیں نہیں پتا کہ باپ کو جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھانی؟ میں کہتا ہوں مجلس یہاں ختم ہو جانی چاہیے. اے ہور، جوان بیٹے کے لیے روکا گیا ہے کہ باپ جوان بیٹے کی میت اٹھائے، اور حسین ہور کے بچے کا لاشا لے کر آئے. سلام ہو حسین کی مظلومیت پر. جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کہ ہم اٹھائیں گے. میرے مولا نے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمین کی مغفرت فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. یا حسین یا حسین.